رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت اور یہ توفیق عنایت فرمائی کہ فرش عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر جمع ہو گئے. ایام سجادیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اس خمسہ مجالس کا عنوان احیاء کربلا اور تربیت امت آپ کے گوش گزار کیا گیا کل کی مجلس میں، اور کل کی حد تک ہماری بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ ہم اگر اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہرگز ان پر احسان نہیں کرتے. ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں کہ ان کا ذکر کریں. دراصل ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اہل بیت کو نہیں پہچانواتے، اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں. دراصل ہمارا ذکر کرنا اپنی قوم کا پتہ دینا ہے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والی قوم ہیں. اور یقیناً رسالت مآب نے جاتے جاتے اس دنیا سے رحلت سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر، دو امپورٹنٹ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی مہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی گراں قدر چیزیں ہیں، قدر والی چیزیں. ما ان تمسک تم بھی نہیں فرمایا ہے، ما ان تمسک تم بہما، قرآن اور میری اہل بیت، یہ دو گرا قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسک تم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، لن تزلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، یاد رکھنا کبھی گمراہ نہ ہوگے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں آ کر مجھ سے حوض کوثر کے کنارے ملاقات کریں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف اور صرف دنیا ہی وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ دو چیزیں وہ نہیں ہیں فقط کہ جو صرف اور صرف دنیا میں کام آنے والی ہیں. اگر میں یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے قرآن اور اہل بیت، قبر میں بھی کام آنے والی ہے، پل صراط پر بھی کام آنے والی ہے، برزخ میں بھی کام آنے والی ہے، جنت الفردوس میں بھی کام آنے والی ہے. وہ حد
محمد
تو درمیان میں یہاں پر رک کر ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن کو جنت کا پروانہ مل جائے گا اور اس کے بعد وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا، صراط مستقیم پل صراط یہ کراس کرے گا اور جنت الفردوس میں داخل ہونے والا ہوگا، تو جنت کے راستے میں اسے ایک مقام پر مجلس عزا ہوتی ہوئی یا مجلس ذکر اہل بیت ہوتا ہوا نظر آئے گا. جسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہو، پھر وہ یہاں دائیں بائیں نہیں رکے گا، وہ تو پھر براہ راست جنت کا سفر اختیار کرے گا. مگر جب مومن اس راہ میں ذکر اہل بیت کی مجلس برپا ہوتے ہوئے دیکھے گا، وہ وہاں جا کر رک جائے گا اور اس مجلس میں شامل ہو جائے گا. اور نہ فقط اتنا، بلکہ جب وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوگا تو جنت آواز دے گی، اے بندہ مومن، خدا نے مجھے تیرے لیے مہیا کیا، میں تیری منتظر ہوں. حوران جنت آواز دے کر پکاریں گی وہ نعمتیں، کہ جو جنت کی نعمتیں اللہ نے اس مومن کے لیے مہیا فرما رکھی تھیں، وہ سب گویا ہوں گی. آواز دے کر اسے اپنی جانب بلائیں گی اور وہ یہ کہے گا کہ جو لذت مجھے حسین کا ذکر سننے میں ملتی ہے، وہ لذت مجھے جنت کی کسی نعمت سے نہیں مل سکتی. اور اسی کے ضمن میں کل بالکل آخر مجلس میں مصائب، ربط مصائب کے لیے جس حدیث کا ذکر کیا تھا، وہ حدیث یہی تو تھی کہ ختمی مرتبت کی گود میں 9 زائدہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں. حکم خدا سے نام حسین قرار پایا، رسالت میں آپ خوش ہیں، اچانک سے مسکراتے ہوئے رسول گریا کرنے لگے، رونے لگے. بی بی نے پوچھا، بابا موقع خوشی کا ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا، جبریل نے مجھے اپنے اسی نواسے کی مظلومیت کے ساتھ شہادت کی خبر دی ہے. کربلا کا بن ہوگا اور مقتل میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ یہی میرا نواسا حسین مار دیا جائے گا. جناب سیدہ نے کیا سوال کیا تھا اس وقت؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سوال یہ پوچھنے کے بعد، آپ ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، کوئی نہ ہوگا، تو بی بی نے کیا یہ پوچھا تھا کہ پھر میرے بیٹے کے مقصد کو پورا کون کرے گا؟ بی بی نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ جناب سیدہ کے یہ جملے ہمارے لیے بڑے جوابات رکھتے ہیں اپنے اندر. جناب سیدہ کا یہ سوال کرنا کہ میرے بچے پر روئے گا کون, اٹ مینس کچھ ہو نہ ہو اس رونے کی اہمیت ضرور ہے, بلکہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت بی بی نے کچھ نہ پوچھا, یہ پوچھا کہ پھر روئے گا کون. تو رسول نے فرمایا میری بیٹی زہرا فکر نہ کر, اللہ پوری ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جو تیرے بچوں پر, تیرے بچے کے بچوں پر, تیرے بچے کے بوڑھوں پر, تیرے بچے کی قوم کی خواتین پر, اس قوم کی خواتین گریہ کرے گی. اور یہ ہمارا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اب دوبارہ سے ایک مرتبہ وہ جملہ سن لیجئے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو شاید خدا نے ہمیں خلق ہی اس لیے کیا تھا, ہم ان پر احسان نہیں کر رہے اہل بیت پر. اور کاش کے یہ جذبہ, کاش کے یہ ایمان کی کیفیت ہم اپنی اولادوں میں منتقل کر سکیں. بیان کرنے والی کی ذمہ داری بیان کرنا, اور اس کے بعد مومنین کی ذمہ داری اپنے بچوں, اپنی نسلوں تک اس پیغام کو آگے بڑھانا جس حد تک ہو سکے. آگے بڑھیے سلسلہ گفتگو کو, کچھ آگے بڑھائیں. آج سرنامہ کلام میں جس حدیث مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ ختمی مرتبت کی حدیث ہے, اور رسالت ماب یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. کل یہ ایک بات آئی تھی مجلس میں کہ امام حسین, ایک جملہ ہم نے صرف وہ جملہ عرض کیا تھا, ایک جملے میں اس کی تشریح کی تھی اور ہم آگے بڑھ گئے تھے. آج اس کی کچھ تفصیل سنیے, چونکہ یہ جو حدیث ہم نے سفینۃ النجات مصباح الہدا والی جو رسالت ماب کی حدیث ہے اس سے متصل ہونا ہے. کل کیا جملہ آیا تھا کہ ایک سینٹینس ہے, ایک جملہ ہے, یا ایک سلوگن کہہ لیجئے, وہ سلوگن کیا ہے؟ قتل الحسین لاجل الصلاۃ, نعوذ باللہ من ذلک, کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا نماز کی خاطر. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا نماز کے لیے. ظلم ہے یہ جملہ, ظلم ہے یہ جملہ. کل آپ کی خدمت میں ہم نے کیا عرض کیا تھا, ہم نے صرف اس وقت چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ تھی اس لیے بہت مختصر ایک جملے کے اندر ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور ہم آگے بڑھ گئے تھے. اور وہ جملہ کیا تھا؟ نماز کیا ہے, کس کا حصہ ہے نماز؟ فروع دین. حسین کون ہے؟ امام. امامت کس کا حصہ ہے؟ اصول دین. اب خود مجھے بتا دیجئے کہ اصول دین افضل ہے یا فروع دین؟ ایک جملہ یہ. دوسرا جملہ یہ کہ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں, ہم اور آپ جو یہ جانتے ہیں کہ ہم پر نماز واجب ہے, یہ ہمیں سکھایا کس نے؟ یہ ہمیں سکھایا کنہوں نے؟ ان ہستیوں نے سکھایا. اگر انہوں نے نہ سکھایا ہوتا ہمیں معلوم نہ ہوتا. اس کے علاوہ جب یہ طے ہو گیا کہ منزل امامت اصول دین فروع دین سے افضل ہیں, تو منزل امامت یقیناً نماز سے افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا چلیے اس بات کے, اس بات پر دلیل کے لیے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر پروردگار ہم سب کو زمانے کے امام کے چہرے کے دیدار سے منور فرمائے, ہماری آنکھوں کو امام سے ملاقات کا شرف عنایت فرمائے, اور اگر ملاقات نہ ہو سکے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ان کی محبت دل میں ہمیشہ رہے اور وہ ہم سے راضی رہیں. امام علیہ السلام کبھی کسی موقع پر تشریف لے آئیں اور اذان ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور امام فرمائے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنا, اس وقت اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں کھل کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے صحیح جملوں کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے غلط شو کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام آ کر کیا نماز کا انکار کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے, صرف ایک جملہ ایک سوال, اس کا ایک جواب یس اور نو میں, کیا امام علیہ السلام نماز کا انکار کریں گے؟ وہ امام جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ امام علیہ السلام نہیں. تو لہذا دس از انڈرسٹوڈ اینڈ کامن سینس کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام آ کر نماز کا انکار کریں گے. امام علیہ السلام آ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے اس وقت تم نے نماز نہیں پڑھنا ہے, اس کارنر میں جا کر کھڑے ہو جاؤ, تو اس وقت میرے لیے نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو امام برحق ہے وہ نماز کا بھی امام ہے, کہ جس کی ولایت کا دائرہ نماز پر بھی نافذ ہے. اچھا, ایک واقعہ ہوا تھا چوتھے امام علیہ السلام ہی کے دور میں, مولا کے نام پر ایک درود بھیج دیجئے مل کر بلند آواز. اب وہ میں پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا, مگر طواف اور نماز جنازہ دو چیزوں کا کلیش ہوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جا کر پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, یا یہ کہ جو مومن آیا ہے تم سے اپنی کسی قضاء حاجت کے لیے اس کی حاجت کو پورا کر کے اس کی بات سن کر آؤ, اور وہ کہہ رہا ہے مولا میں طواف کر رہا ہوں اور میں طواف کے واجب حصے میں داخل ہو چکا ہوں, گویا نعوذ باللہ من ذالک امام کو فقہی مسائل سکھا رہا ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جاؤ اور جا کر اس کو جواب دے کر آؤ. وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا چلا جاؤں, طواف چھوڑ کر چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا طواف کرنا ہے, یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تجھے کس نے سکھایا کہ طواف کرنا ہوتا ہے؟ جس نے تجھے سکھایا کہ طواف کرنا عبادت ہے وہی تجھے حکم دے رہا ہے کہ مومن کی حاجت روائی عبادت ہے, جاؤ اور اس حکم کو پورا کرو. پروردگار ہم سب کو شک کی بیماری سے بچا کر رکھے, اس لیے کہ اشک کو یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب, کہ شک ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو. اور آج کل ہمارے معاشرے میں مثالیں دیکھ لیجئے بھری پڑی ہیں, یہ کہہ کر شک پیدا کیا جا رہا ہے, یہ کہہ کر شک پیدا کیا جا رہا ہے, اور ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس دیم پراپرلی. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, کوئی سوال اگر آ رہا ہے تو احتیاج اس بات کی ہے کہ اس سوال کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے, وقت دیا جائے, اس کو جواب دے کر اسے بات سمجھائی جائے, ورنہ ایک شخص مومن ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. اور ایمان کو بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اب بات سے بات کہیں جا رہی ہے, مگر اس ایک یہاں پر جملے کو سماعت فرما لیجئے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی تقریر کو آگے بڑھا دیں گے. برکتوں کو, رحمتوں کو, مغفرتوں کو, عافیتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک بلند آواز سے درود بھیجیے مل کر محمد و آل محمد. ایمان کو بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے. مسجد کوفہ کا واقعہ, پروردگار سب کو جانا نصیب کرے. بیت التشت اور دکۃ القضا یہ دو مقامات ہیں مسجد کوفہ میں جو آگے پیچھے ہیں, آگے والا مقام دکۃ القضا, پیچھے والا مقام بیت التشت. بیت التشت پر ایک معجزہ ہوا امیر المومنین علیہ السلام کا, اعمال مسجد کوفہ کے درمیان وہاں پر مومنین جاتے ہیں اور عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. وہاں کا کیا واقعہ ہے؟ واقعہ مفاتیح الجنان کے اندر اعمال مسجد کوفہ کے چیپٹر کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے, اگر ہو سکے تو ضرور مطالعہ کیجیے. ایک خاتون آتی ہے کہ جس کا پیٹ پھولا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ حاملہ ہے مگر حاملہ نہیں تھی, اور یا غیاث المستغیثین, یا غیاث المستغیثین, اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے میری فریاد کو سنیں, مولا کائنات کو کہتی بھی آ رہی ہے اور مولا کائنات سے مدد کی خواہاں ہے. دروازے پر جناب قمبر نے جناب قمبر کو بھیجا مولا کائنات نے اور کہا کہ جا کر اس بی بی کو, اس خاتون کو لے کر آؤ. سب کچھ ہوا, ایک دایا کو بلایا گیا, اس کو ایگزامن کروایا گیا, اس کا چیک اپ کروایا گیا, بالآخر یہ بات پتہ چلی, وہ دایا کہہ رہی ہے کہ یہ حاملہ ہے. مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں, پردے کو آویزاں کیا جائے, ایک تشت, ایک ٹرے لا کر دی جائے. اور اس کے بعد روایتیں دو طرح سے ملتی ہیں, یا مولا نے گیلی مٹی مانگی جسے انگلش میں مڈ کہتے ہیں, یا مولا نے برف کا ٹکڑا مانگا. مقاصد الزائرین میں سید محمود غریفی نے لکھا کہ مولا کائنات نے برف کا ٹکڑا سامنے جمع ہو جانے والے مجمع سے مانگا. اب ذرا سا اپنی ذہن کے اندر تصور کیجئے اس سینیریو کو کہ جو سینیریو اب وہاں پر بن چکا ہے. ایک خاتون اس طرح سے آئی ہے کہ جس کا فیصلہ ہو رہا ہے اور اس کے بھائی اس کا پیچھا کرتے ہوئے مسجد کوفہ کسی بھی وقت پہنچنے والے تھے کہ جو اس کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے, جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور ہم اسے قتل کریں گے. اور مولا کائنات علیہ السلام فیصلہ کرنا چاہ رہے, تشت مل گیا, پردہ بن گیا, خاتون کو اس تشت پر بٹھانا ہے برف کا ٹکڑا رکھ کر. دراصل وہ سارا کا سارا ایک جراثیم, ایک بیکٹیریا کے جسے انگلش میں لیچ کہتے ہیں اور اردو میں جونک کہتے ہیں, کہیں پر بھی رکھ دیجئے بدن پر, جسم پر, خون پینا شروع کر دیتا ہے اور جیسے جیسے خون چوستا جاتا ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. جب وہ نہر میں نہانے کے لیے اتری تو اس کے رحم کے راستے سے اس کے یوٹرس میں پہنچ گیا اور وہاں پر خون چوستا چوستا بڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کا پیٹ ایسے پھول گیا کہ لگنے لگا کہ حاملہ ہے. بس مولا کو اب یہاں پر فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص بے بسی لاچاری کے عالم میں کھڑا ہوا اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے, آپ برف مانگ رہے ہیں, مجمع سے کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو دے پا رہا ہے, مولا میں بھی معافی چاہتا ہوں کہ یہاں پر برف کیسے ملے گا, یہ عراق سرزمین عراق پر اس وقت میں آپ کو برف کہاں سے لا کے دوں, کہ یہاں کی موسمی صورتحال کیا ہے سب جانتے ہیں. مولا اگر ہم شام میں ہوتے تو شام کے پہاڑوں پر سارا سال برف رہتی ہے, وہاں کا اتنا ٹھنڈا ماحول ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی زبان سے نکلا اور میں پورا نہ کر پایا. یہ جملہ ادا کرنا تھا اس کا. امیر المومنین علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے وہیں سے مولا نے فصیل شام کی طرف ہاتھ بڑھایا, جب ہاتھ پلٹ کر آیا تو برف کا ٹکڑا ید اللہ علی ابن ابی طالب کے اندر موجود تھا. مولا نے برف رکھ کر اس خاتون کو اس پر بٹھانا تھا تاکہ برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے, یا برف کی ٹھنڈک یا گیلی مٹی کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ بیکٹیریا پگھل کر ختم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہونی تھی حکمت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت اس خاتون کو دوبارہ سے نارمل کنڈیشن میں آ جانا تھا. لیکن جیسے ہی یہ معجزہ وہاں پر رونما ہوا, مولا کائنات علیہ السلام کے دست ید اللہ کا یہ معجزہ, تو لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. ایمان کی حفاظت کے اعتبار سے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے, نتیجے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. مولا کائنات نے اپنے کانوں سے سنا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں علی تو جادوگر ہے اور اس نے آج یہ عمل کر کے ثابت بھی کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک, لوگ شک کرنے لگے مولا کی اس فضیلت پر. مولا نے ایک مرتبہ اس خاتون کا علاج روکا, ان افراد کی طرف رخ کر کے کہا شک نہ کرنا, اس لیے کہ وہ ابو طالب کا بیٹا کہ جو شام کے پہاڑ سے برف اٹھا کر عراق میں رکھ سکتا ہے, اگر چاہے تو اس پورے کے پورے پہاڑ کو اٹھا کر سرزمین عراق پر رکھ دے, تب بھی شک نہ کرنا. مولا نے کیوں ایسا کیا؟ ایک نفس, بے گناہ نفس قتل ہونے والا تھا, اس میں مولا کائنات نے تاخیر کی. یہاں پر جو افراد مولا کی فضیلت میں شک کر کے آپس میں مرمرنگ کر رہے تھے, چیمی گوئیاں کر رہے تھے, مولا نے ایک لمحہ بھی صبر نہ کیا, ان کا جواب اس لیے دینا شروع کر دیا علاج روک کر کہ اگر اس کا علاج نہ کیا تو جان سے جائے گی, ان کا علاج نہ کیا تو ایمان سے جائیں گے. ان کا علاج نہ کیا تو ایمان سے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا سلسلہ ہوا اور ایک بے گناہ نفس مولا کے علم امامت سے, مولا کی حکمت سے قتل ہونے سے بچ گیا. پروردگار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہم اہل بیت کے اتنے محتاج ہیں کہ اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے بھی ہم اہل بیت ہی کے محتاج ہیں. اور دعا میں بڑی تاثیر ہے, توسل میں بڑی طاقت ہے. بار بار انسان کو بار بار اہل بیت کے در پر اپنی جھولی پھیلا کر یہ مانگنا چاہیے, اے خدا ایمان کی دولت میرے لیے, ہماری اولاد کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے باقی رکھنا. الہی آمین. رسالت ماب نے کیا فرمایا, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. اس سے پہلے ہم نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ نماز. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اب یہ کہنا, جب یہ طے ہو گیا کہ حسین ابن علی نماز سے افضل ہیں, کہ جن کی ولایت خود نماز پر بھی نافذ ہے, تو اب حسین ابن علی ہو گئے اہم اور نماز ہو گئی مہم. اہم مہم پر قربان نہیں ہو سکتا. اگر بلکہ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں اور زیادہ جملے آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں, بالکل ٹو دا پوائنٹ آپ کی خدمت میں آ کر یہ عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کو قربان ہونے کے لیے, امام کی قربانی پیش کرنے کے لیے کم سے کم یا امامت کے برابر ہو یا امامت سے افضل کوئی چیز ہونی چاہیے, جس پر امام حسین کی قربانی, جس پر امام حسین علیہ السلام کی قربانی پروردگار عالم تقاضا کر رہا ہو. تو وہ دو جملے کہ جو یزید ملعون کے دو جملے ہیں جو اس نے اپنے دربار میں نشے کی حالت میں کہے, لا نبی جاء ولا وحی نزل, نعوذ باللہ من ذلک, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا, یہ سب بنو ہاشم کا رچایا ہوا ایک ڈھونگ تھا, نعوذ باللہ من ذلک. وحی کے انکار کے ذریعے سے خدا توحید کا انکار کر دیا, نبی نہیں آیا یہ کہہ کر عقیدہ نبوت کا انکار کر دیا. حسین ابن علی علیہ السلام اس دور میں تشریف لے آئے کہ جس دور کے اندر بدھ کی نماز پڑھا, بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دی جائے اور کوئی کچھ نہ کہنے والا ہو, اور اس کے بعد فجر کی چار پڑھا دی جائے, اور اس کے بعد کہا جائے کہ اگر مزاج مولا اجازت دیں تو کچھ اور پڑھا دی جائیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب حسین کی قربانی نبوت کے لیے, توحید کے لیے. حسین ابن علی علیہ السلام قربان ہو گئے, نبوت محمد مصطفیٰ بچی, توحید پروردگار بچی, یعنی کہ سارے کے سارے اصول دین بھی بچے, قربانی حسین کے صدقے میں فروع دین بھی بچے. مگر یہ کہنا اور ہے کہ حسین کی قربانی کے صدقے میں سب بچا, اور یہ کہنا کہ حسین اس چیز پر قربان ہوا ہے. لہذا یہ بات یاد رکھیے, کوئی بھی اچھا اینی سلوگن وچ ساؤنڈز گڈ ضروری نہیں ہے کہ اٹ از آلسو گڈ. بڑے سلوگنز آج کل فلوٹ ہوتے ہیں, اور زمانہ آخر, وہ جو علائم آخر اس زمان ہیں اس کا مطالعہ کریں, علامات ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, پر لکھی گئی جو پختہ علماء, علماء حقہ کی جو کتابیں, ان کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ کتنا پرآشوب دور آگے آنا باقی ہے. یہ بات ہو گئی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قربان ولایت, قربان نبوت, قربان توحید. رسالت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. ایک حدیث اور ہے رسالت میں آپ کی, رسالت ماں بھی ارشاد فرماتے ہیں, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی حضرت نوح کی مثال ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. جیسے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والا نجات یافتہ ہو گیا تھا, ویسے ہی میری اہل بیت بھی سفینہ نوح کی مانند ہے. جو میرے اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا, جس نے اس کی مخالفت کی غرق وہوا, غرق ہوا, ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا. جب یہاں پر یہ ارشاد ہو چکا تھا کہ غرق ڈوب گیا, ہوا کہنے کی پھر کیا ضرورت تھی, ہلاک بھی ہو گیا, تو اس کا ایک جواب مختصر سا, بہت سی ایسی صورتحال ہوتی ہے, بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ڈوبتا ہے مگر اس ڈوبنے والے کو بچا لیا جاتا ہے, یہاں رسالت ماں کہہ رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جس نے اس کو پیٹھ دکھائی، جس نے اس کو پشت دکھائی، وہ ڈوبے گا بھی اور ہلاک بھی ہو جائے گا، پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن یہاں پر کچھ علماء ہیں کہ جن کا تعلق مسلک تشیع سے نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ میں ان کا نام بھی لے لوں، امام المشککین علامہ سید ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ فخر الدین رازی جو نہیں ہوا کرتے تھے اہل بیت کے فضائل پر بہت جلد راضی، فخر الدین رازی امام المشککین ہیں، کیوں شک پیدا کرنے والوں کے امام ہیں، کیوں بات بالکل سیدھی سیدھی ہو رہی ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی کلاوز ایسا لا کر لکھ دیتے ہیں کہ جو شک پیدا کر دے کسی کے بھی ذہن میں، اور یہ معاملہ اس موقع پر زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی فضیلت کا بیان رسالت ماب کی زبانیں وہی ترجمان سے ہو رہا ہو. خیر، اب وہ جو معاملہ ہے وہ امام رازی کا رسالت ماب کا، وہ جو معاملہ ہے وہ امام رازی کا اور جناب سیدہ کا، ہم ہوتے کون ہیں جناب سیدہ اور رسالت ماب کے درمیان میں بولنے والے. مگر ایک بات جو اس حدیث کے تناظر میں انہوں نے کہی اور جس سے کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ شک پیدا کرنے والی بات کیا ہے، کشتی چلتی ہے تو کشتی کس کے سہارے سے چلتی ہے؟ وہ دور کے جب گیجٹس نہیں ہوا کرتے تھے اور جی پی ایس نہیں ہوا کرتا تھا اور ٹیکنالوجی اتنی واسٹ نہیں تھی، تو کشتیاں کس کے سہارے سے اپنی منزل پر پہنچا کرتی تھی؟ ستاروں کی مدد سے. اور ستاروں کے بارے میں آپ امام رازی فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھ رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ رسالت امام نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میری اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے. اس کے معنی یہ ہوئے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اصحاب کو اہل بیت پر بھی نعوذ باللہ فضیلت اور فوقیت اور پرائیورٹی حاصل ہے، کیونکہ وہ کشتی کے جو اہل بیت جسے رسول کہہ رہے ہیں، وہ کشتی بھی اگر کسی کا سہارا لے کر چلتی ہے تو وہ اصحاب ہے میرے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیا جواب دیں اس کا؟ ویسے یہ بات آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں کہ یہ جو حدیث ہے جو برادران اہل سنت کے یہاں پر جس کو جوڑا جاتا ہے، خود اہل سنت بھائیوں کے یہاں ان کی اس حدیث پر ریزرویشنز ہیں، یعنی وہ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. ایک بڑا طبقہ 85-90% لوگ برادران اہل سنت میں سے اس حدیث کو صحیح اس سند نہیں مانتے. لیکن پھر بھی بفرض محال، امیجننگ امپاسبل از ناٹ امپاسبل، ایزیومنگ امپاسبل از ناٹ امپاسبل، ٹھیک ہے نا عباس بھائی، کہ محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے. آپ ہیں سب ساتھ ہیں، ایسی فرض محال محال نہیں ہے. اگر یہ ہم تصور کریں کہ ایسا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک رسالت ماب نے ارشاد فرمایا ہے، تو صرف یہ بتائیے کہ اس سفینہ اہل بیت کو یا حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کو کسی منزل کی تلاش تھی، یا خود وہ سفینہ اپنی ذات میں منزل تھا جو آ گیا کامیاب ہو گیا؟ اب یہ جو سفینہ چل رہا تھا، یہ کسی خاص مقصد، کسی خاص منزل کی طرف جا رہا تھا یا نہیں؟ اس وقت تو ساری دنیا میں طوفان تھا، منزل پوری دنیا میں سوائے پانی کے جو تھی وہ صرف نوح کی کشتی تھی. جو اس کشتی پر آ گیا تھا کامیاب ہو گیا تھا، جس نے اس کشتی کو پشت دکھائی تھی، اس کی مخالفت کی تھی، وہ ناکام ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا. اسی طرح سے میری اہل بیت کی مثال عام کشتی کی مثال نہیں ہے کہ جسے کسی منزل کی تلاش ہوتی ہے. رسالت ماں فرما رہے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو کسی منزل کی متلاشی نہیں ہے. کائنات کے لیے اہل بیت منزل کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں در اہل بیت پر آ جائے. ویسے درود کے علاوہ یہاں ہمارے یہاں اس جگہ پر نعرہ حیدری کا رواج ہے یا نہیں ہے؟
نعرہ حیدری،
اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کل ہمیں سماعت فرمایا اور ہمارے پڑھنے اور سننے کے طریقے سے آپ واقف ہیں. ہم اس بات کے وہ نہیں ہوتے کہ نعرہ لگے یا نہ لگے, ہم تو الحمدللہ عادی ہیں, آئیں جو سبق یاد کر کے سنائیں, اہل بیت کی خدمت میں پیش کریں, جناب سیدہ سے قبولیت کی سند لیں اور گھر واپس چلے جائیں. لیکن اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, اور خاص طور سے اس پرآشوب دور میں کہ جہاں پر نعوذ باللہ من ذالک اس نعرہ حیدری کو کوئی کلیپنگ کہہ کر چلا جائے اور افواج پاکستان کے خدا تعالیٰ ان جوانوں کو سلامت رکھے کہ جو ہمارے وطن کی حدود اور بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں, کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی جس بڑی جنگ میں بھی ملی ہے وہ نعرہ حیدری کی بدولت ملی ہے. تو یہ تو ہماری میراث ہے, تو ہماری میراث ہے, اور اگر یہ ہماری میراث ہے تو اسے ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. ایک علم قاضی, ایک نعرہ حیدری, ایک آزاداری. یہ بات یاد رکھیے گا, اہل بیت کا دامن اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے نا, کیوں ایسا کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہستیاں کون ہیں؟ اللہ میں اور اہل بیت میں کبھی جدائی ہو سکتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے. ایسا معاملہ ہے سر اور تن میں جدائی ہو سکتی ہے, حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی, بلکہ حسین اور قرآن کو الگ نہ سمجھنا. اگر مصحف الہی یعنی کہ قرآن کریم وہ قرآن صامت ہے تو حسین قرآن ناطق ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, حسین کو دیندار سمجھنے والے اور ہوتے ہیں, حسین کو دین ماننے والے اور ہوتے ہیں. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سجتا ہے, یہ اہل بیت کو سجتا ہے. قاری نظر آتا ہے, پڑھ رہا ہے, بظاہر ایک انسان ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے, مگر قرآن پڑھنے والا قاری تو ہے مگر بذات خود اپنی ذات میں قرآن ہے. کون؟ قرآن ناطق, امام معصوم, منصوص من اللہ, سفینہ نو. تو جو اہل بیت کے در پر آ گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا. اور یہ کشتی اہل بیت, یہ جو کشتی نو تھی, روایت پڑھیے, وہ جو لکڑیاں پروردگار عالم کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں, اور اس کے بعد وہ جو کیلیں آئیں, اور ان کیلوں کو کہاں پر نصب کیا گیا, اور یہ ساری کی ساری جو روایتیں ہیں, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی بنا رہے تھے, حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کا استہزاء کرتے جاتے تھے, اور یہ کہتے جاتے تھے کہ نوح کو دیکھو کہ جو صحرا میں کشتی بنا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نوح کو دیکھو کہ صحرا کے جس میں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے, وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاجیکلی غلط کام کر رہے ہیں حضرت نوح. صحیح ہے, حضرت نوح کا مذاق اڑانے والوں کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ آپ کا لاجیکلی صحرا میں, ڈیزرٹ میں کشتی بنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا نعوذ باللہ. مگر وہاں پر بات لاجک کی نہیں تھی, وہاں پر بات حکم خدا کی تھی. حکم خدا کے سامنے لاجکس نہیں چلا کرتی, یہ بات یاد رکھیے. اور جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں لاجک, ہر بات میں لاجک, ہر بات میں لاجک, ان سے فقط اتنا سا سوال کیجئے کہ خود آپ کی ہر بات میں لاجک مانگنے کی لاجک کیا ہے؟ یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے, اس کے لیے اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس, یقین جانیے. وہ یہ کہے گا ٹو بی فری, فریڈم کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں, ہر چیز کی لاجک اس لیے مانگتا ہوں, آئی وانٹ ٹو لیو لائک اے فری پرسن. اچھا, میں آزاد انسان کی طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے ہر بات کی آپ سے لاجک مانگتا ہوں۔ تو جب وہ لاجک در لاجک در لاجک در لاجک در لاجک جا رہا ہے، اٹ مینس کہ آزادی کے نام پر خود اپنے آپ کو لاجک کا غلام بنا رہا ہے کہ جب تک لاجک نہ ملے گی کوئی کام نہیں کروں گا۔ نکلا تھا آزادی تلاش کرنے کے لیے، جس نام پر نکلا تھا اسی نام پر غلامی خرید لی۔ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو اعوذ باللہ۔ بہرحال کشتی تیار ہوئی، کنویں سے پانی ابلا، طوفان آیا، زمین سے پانی ابلا، آسمان سے پانی برسا، طوفان، کشتی چلی۔ ایک یہ وہ لاجک والی بات، اور اسی واقعے حضرت نوح میں ایک اور لاجک کی بات ہے، کوئی اور نہیں، حضرت نوح کا بیٹا کنعان جس کا نام ملتا ہے کہیں کہیں، کہ یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے فرد کے عنوان سے اسے نہیں بلا رہے، اے میرے بیٹے، اے میرے ٹکڑے، آ جا میرے ساتھ کشتی میں، ہمارے ساتھ ارکب معنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یہ کہتے ہیں، سآوی الی الجبل یاسمونی من الماء، میں چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پر کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ لاجیکلی اس کا دعویٰ غلط نہیں ہے، پتہ ہے کیوں؟ تاریخ جا کر کھنگالیے گا، ہسٹری، یہ جو پہاڑ تھا یہ پہاڑ کہاں تھا؟ نجف اشرف کی سرزمین جہاں پر آج ہے، یہ پہاڑ وہیں پر تھا۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حکم خدا یہ ہے آ جا، حکم خدا کے سامنے لاجک دینے کا کیا انجام ہوا؟ اب دو طرح سے روایتیں ملتی ہیں، پہلے وہ پہاڑ ڈوبا اور اس کے بعد پانی اس کے ٹخنوں تک آیا، اس کے بعد پانی اس کے شکم تک آیا، پھر پانی اس کے سینے تک آیا، اور اس کے بعد سر کو سر سے گزر گیا اور وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ لیکن ایک روایت اس انداز سے بھی ملتی ہے کہ پروردگار عالم کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پر اور سوال ہوا کہ کیا تو میرے سرکش بندے کو اپنی پشت پر پناہ دے گا؟ اور یہ تجلی جب ظاہر ہوئی ہے پروردگار عالم کی، تو اس کے بعد وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کیا ہوا؟ لاجک ہار گئی، حکم خدا جیت گیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ لاجک سے زیادہ اقوا قوی تر چیز، عظیم تر چیز موجود ہے کہ جس کا دامن ہمیں تھام کر رکھنا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور اگر انسان اپنی لاجک پر بھروسہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے ایک خطا کار اپنے آپ، یعنی کہ میں، کہ جس سے خطا کا امکان ہے، اپنے آپ پر بھروسہ کیا، اور اگر میں پروردگار عالم کے حکم کا دامن تھام کر چلوں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے اس پر تکیہ اور اس پر توکل کیا، کہ جو کبھی کسی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ بات، تو یہ کشتی چلی اور اس کے بعد یہ پہنچی، چلتے چلتے وادی فاران، وادی توا، وادی زہر کوفہ، وادی حجاز، مکہ و مدینہ و منا و مزدلفہ و نہ جانے کہاں کہاں، اس کشتی کا گزر کربلا معلیٰ کی سرزمین سے بھی ہوا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ کشتی نوح ڈولنے لگی اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب اس کشتی کے ساتھ اس پانی میں ڈوب جائیں، اس طوفان میں ڈوب جائیں، کہ کشتی کہ جو خود نجات کی ضامن ہے اسے خود ہلاکت کا خطرہ لاحق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب کرب اور مصیبت اور تکلیف میں آئے تو پروردگار عالم سے خطاب کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا، پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ زمین کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہاں پر اب یہ خدا کا انتظام ہے کہ اس نے اپنے ہر نبی کو اس سرزمین سے امان کے ساتھ نہیں گزارا، امان کے ساتھ کوئی نبی اس سرزمین سے امان کے ساتھ نہیں گزارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا حسین کے جو آخری نبی کا نواسا ہے وہ اتنی بڑی مصیبت سے گزرنے والا ہے کہ جس مصیبت کا امتحان اللہ نے کسی نبی سے نہیں لینا تھا، مگر پروردگار چاہتا تھا کہ وہ حسین کے جو اتنی بڑی مصیبت سے گزر کر ان سارے نبیوں کی محنتوں کو بچا لے جائے گا، یہ انبیاء بھی اس کی شہادت گاہ سے گزرتے ہوئے کچھ مصیبت سے ضرور گزریں، تاکہ میں اس بہانے سے انہیں اپنے حسین کی مصیبت کی یاد دلا سکوں، اور پھر مصائب امام حسین کو سننا، گریا کرنا، مولا کے نام کی بدولت کشتی نوح کا قرار پانا، یہ نتیجہ سنتے جائیے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو تازگی کی نعمت سے سرفراز کر دیجئے، کائنات کو جو نجات دے وہ کشتی نوح، اور جو کشتی نوح کو نجات دے وہ نام حسین ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کل پھر وہ آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا ایک جملہ، بہرحال کل کی مجلس کے جملوں کی میں آج تشریح کر رہا ہوں، تمہیدی گفتگو تھی اور کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، جن کی اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تشریح ہوتی رہے گی بتوفیق پروردگار اور کرم اہل بیت۔ کیا رسالت مآب کی ولادت کی کے دن کی ایک مخصوص زیارت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، مولا کائنات کی کچھ مشترکہ زیارت، کچھ مخصوص زیارت، ان میں کی جو زیارت ہے 17 ربیع الاول کی زیارت، اس کا کیا جملہ ہے؟ السلام علیک یا من انجل اللہ سفینۃ نوح بے اسم ہی۔ اب مجھے نہیں معلوم کل میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا نہیں، میرا سلام ہو اس علی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں پروردگار عالم نے کشتی نوح کو نجات بخشی۔ السلام علیک یا من انجل اللہ سفینۃ نوح بے اسم ہی، بے ذات ہی نہیں کہا ہے، ذات علی تو بڑی بات ہے، نام علی میں یہ برکت ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ کشتی نوح کو نجات بخش دے۔ اپنے نام گرامی کے بارے میں مولا کائنات نے خود کیا ارشاد فرمایا، انا کتب اسمی علی الارش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارضین ففرشت وعلی الریح فزرت وعلی الوادی فہما وعلی البرق فلمع وعلی السحاب فدمع وعلی اللیل فدجا وازلم وعلی النہار فانار وتبسم۔ میں وہ علی ہوں کہ جس کا نام جب عرش پر لکھا گیا تو اسے قرار آ گیا، جب آسمانوں پر لکھا گیا تو وہ رک گئے ستونوں کی بغیر، اور جب زمینوں پر لکھا گیا تو بچھنے لگیں، جب ہواؤں پر لکھا گیا تو چلنے لگیں، جب بجلیوں پر لکھا گیا تو کڑکنے لگیں، جب بادلوں پر لکھا گیا تو برسنے لگے، جب رات پر لکھا گیا تو تاریخ ہو گئی، جب دن پر لکھا گیا روشن ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ جب نام علی کی عظمت ہے تو ذات علی کی کیا ہیبت ہوگی۔ ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کی میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ پروردگار عالم کے مظاہر جو اس نے اپنے بندوں کے درمیان، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ربط کے لیے چھوڑ رکھے ہیں، وہ ہم عام انسانوں سے بالا تر ہیں، اپنے جیسا ہرگز انہیں نہ سمجھیں۔ مولا کائنات کی بات یہاں پر درمیان میں ضمناً آپ کی خدمت میں فضیلت کا ایک نقطہ پیش کیا گیا، مولا حسین علیہ السلام احیائے کربلا، احیائے کربلا اور تربیت امت، عین ممکن ہے کہ جب بھی بات تربیت کی آتی ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ کوئی اخلاقی مسئلہ پیش کیا جائے گا، کوئی نماز روزے کی بات کی جائے گی، کوئی ہم نے تربیت کا کانسیپٹ ہی یہ لے لیا ہے یقیناً، اور نہیں معلوم کس حد تک یہ بات ہے، اہل بیت علیہم السلام کو فالو کرنے کے پابند ہیں ہم، تربیت کن بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ایمان کی تربیت، اس کے بعد بات آتی ہے عمل کی عزیزوں، جتنا ایمان کانسنٹریٹڈ ہوگا اتنا زیادہ عمل کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ صرف عمل 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 کر کے ایمان سے غافل رہنے والے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ نمازیں صرف ٹکروں کی حد تک رہ جائیں، روزہ بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہ رہے۔ اگر ایمان ہے اور اس کی بلندیاں ہیں، اگر کمزور ہے، اس کا لیول کم ہے، تو عمل کا ثواب بھی کم ہے۔ یہ میں اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا ہوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ کہ ہر انسان کو، بحار الانوار کی حدیث ہے، جو چاہے مجھ سے آ کر ریفرنس لے لیں، ہر انسان کو اس کے عمل کا ثواب اس کی معرفت کے مطابق دیا جائے گا، اس کے معرفت کے مطابق دیا جائے گا۔ لہذا تربیت امت، اور یقیناً یہ بات ہماری امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام کے تناظر میں ہو رہی ہے، تو آج کی حد تک ایک پہلو چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا کون ہے؟ چوتھے امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام۔ ساتھ ہیں عزیزان محترم، انشاءاللہ بیان کروں تو سننا پسند فرمائیں گے۔ امام علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ ایران کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے یزدجرد، بادشاہ ایران، آخری ایران کا آخری بادشاہ، بیفور دا انویژن آف اسلامک فورسز، یا بیفور دا انویژن آف اسلام، آخری بادشاہ یزدجرد، یزدجرد کی بیٹی، جناب شہر بانو سلام اللہ علیہا، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے، اسی طرح سے ماں شہر بانو ہو تو بیٹا سید سجاد ہوتا ہے۔ بی بی کی بڑی فضیلت ہے، اور بی بی کی فضیلت کا صرف ایک رخ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اور بی بی کو جو فضیلت ملی وہ اہل بیت کے کرم، جناب سیدہ کے کرم کی بدولت ملی، ابھی سماعت فرمائیں گے آپ انشاءاللہ۔ یزدجرد ایران کا آخری بادشاہ، مسلمانوں نے چڑھائی کی اور اس کے بعد ایران کو فتح کیا، مسلمانوں کی حکومت کے اندر وہ شامل ہو گیا، اور کچھ افراد کو قتل کیا گیا، کچھ سلسلہ بنایا گیا، اور افراد کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو غلام بنایا گیا، کچھ کو کنیز بنایا گیا، اور کنیز بنا کر بی بی شہربانو اور بی بی مہربانو یا ماہ بانو، شہربانو بی بی جو ہیں وہ مولا سید سجاد علیہ السلام کی زوجہ، اور ماہ بانو یا مہربانو یہ زوجہ بنی محمد ابن ابی بکر کی، جنہیں مولا کائنات علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ اب میں اس جانب نہیں جا رہا، ہماری جو ریلیونسی ہے ٹاپک کی وہ چوتھے امام علیہ السلام کی حد تک ہے، وہ تشریف لے کر آئیں۔ اب قیدیوں کو لایا گیا ہے کنیز بنا کر، بی بی کے چہرے کی وجاہت، میں اس سے زیادہ کہنے کی اپنی زبان میں جرات محسوس نہیں کرتا، بی بی کے چہرہ مبارک کی وجاہت تمام نظروں کو بی بی کی جانب کھینچ کے رکھی ہوئی تھی، مگر بی بی نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ پر پردے کے طور پر رکھا تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ اس دور کا جو خلیفہ تھا، آگے بڑھا، جرأت کر رہا ہے، اور جرأت کرنے کے بعد بی بی کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، اور بی بی کا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی وہ نظر کر سکے بی بی کے چہرے کی جانب۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو بی بی نے ایک جملہ کہا، وائے ہو اس پر کہ جس کے سبب آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، وائے ہو اس پر کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام وہاں موجود ہیں، امام حسین امام حسن علیہ السلام علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اور مولا کائنات علیہ السلام نے اس خلیفہ وقت کو روکا، اور روکنے کے بعد یہ کہا کہ کیوں اذیت دینا چاہتا ہے؟ اچھا جب بی بی نے جملے کہے نا تو اس نے بی بی پر ہاتھ اٹھانا چاہا اور نعوذ باللہ من ذالک انہیں نقصان پہنچانا چاہا، مولا کائنات نے روکا اور مولا کائنات نے کہا کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ ہماری تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اور یہ جب مولا کائنات نے کہہ دیا تو پھر اب رک گیا، علی کے قول سے زیادہ علی کے بازو اور علی کی تلوار کا خوف تھا مسلمانوں پر یا بظاہر مسلمانوں پر، اور اس کے بعد کہا کہ بولی لگائی جائے تاکہ اس کو ان خاتون کو کسی کی کنیزی میں دیا جائے، مولا کائنات نے کہا کہ اسے کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جا سکتا، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی کو اسیر بنا کر لانے کے بعد کسی کی کنیزی میں نہیں دیا جاتا بلکہ اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اس امت میں سے جس کی جانب اشارہ کر دے اس کے عقد میں چلی جائیں، اور اس بی بی کا حق مہر بھی بیت المال کے مال سے دیا جائے گا، مولا کائنات علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے کہ یہ ہماری یہ تعلیمات اسلامیہ ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور پھر قریب میں موجود مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مبارک کی طرف جناب شہربانو نے ہاتھ رکھا اور مولا امیر تشریف لے کر گئے، اور مولا امیر نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، عقد مبارک فرمایا، اور مولا حسین سے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیے، خوب خیال رکھیے، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، پروردگار عالم اے حسین تجھے اس بی بی سے ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو اپنے زمانے کا سب سے افضل انسان ہوگا، اور نسل امامت جس بی بی سے چل جائے آگے وہ بی بی کوئی عام خاتون نہیں ہوا کرتی، ام الفضل سے مولا تقی علیہ السلام کی کوئی اولاد ہے نہیں ہے، جناب سمانہ مغربیہ سے ہے امام علی النقی علیہ السلام ہیں، تو ہر خاتون سے نسل امامت یا نسل نبوت آگے نہیں بڑھتی، جا کر تاریخ کو کھنگال کر دیکھ لیجئے گا، اور اب یہ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ الخرائج و جرائح کے اندر لکھا صاحب کتاب نے، اور حسین ابن سعید اہوازی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہی روایت بصائر الدرجات کے اندر بھی ہے، الکافی کے اندر بھی ہے، اور الخرائج و جرائح جیسا کہ میں نے نام لیا، یہ تین کتابیں، مگر ایک کتاب اور ہے کہ جس کا نام ہے ریاض الشہادہ، اس کتاب کے اندر مزید مؤرخ یہ لکھتا ہے کہ بی بی کے خواب میں مسلمانوں کی فوجوں کے حملے سے پہلے کچھ راتوں پہلے، جب ابھی وہاں پر ان کے گھر میں اور ان کے دربار میں اور ان کے پیلس کے اندر ان کے قصر کے اندر اس وقت امن و امان کی کیفیت ہے، بی بی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسالت ماب میرے گھر میں تشریف لے کر آئے ہیں، اپنے نواس حسین کو اپنے ساتھ لائے ہیں اور مجھ سے خواستگاری کر رہے ہیں، یعنی میری خواستگاری کر رہے ہیں، مجھے مانگ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور رسالت باب نے میرا عقد پڑھا میری رضایت سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد والی رات جناب سیدۃ النساء العالمین دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی تشریف لے کر آئی میرے خواب میں، اور اپنے دست مبارک کو میری جانب پیش کر کے مجھے اسلام کی پیشکش کی، میں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد بس جس دن وہ میں نے خواب دیکھا ہے اس دن سے میرے دل میں حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت ایسے پیدا ہو گئی تھی کہ میں محسوس کر رہی تھی ہر گزرنے والا دن مجھے آقا سے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والی گھڑی مجھے میرے مولا سے قریب کر رہی ہے، اور بی بی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اب ذرا سنیے گا شہزادی کونین کا جملہ، کہ اے بیٹا اب تم ہماری امانت ہو، تمہیں تمہاری حفاظت پروردگار عالم کرے گا، کچھ دنوں بعد مسلمانوں کی فوج یہاں حملہ آور ہوگی، تمہیں کنیز بنایا جائے گا اور لایا جائے گا، اور جب تک تم حسین ابن علی کے پاس نہ پہنچ جاؤ گی کوئی باطل ہاتھ تم تک پہنچ نہ پائے گا، اللہ اکبر. جناب سیدہ کی دعا ہے، جناب سیدہ کی دعا ہے سلام اللہ علیہ. اور یہ جو جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بی بی کی معرفت، بی بی کا مقام، بی بی کا ایمان، وائے ہو اس شخص پر کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا. یہ کون ہے؟ یزجرد ابن شہریار ابن پرویز ابن حرمز ابن نوشیروان، ہے نا، یہ بادشاہوں کا سلسلہ ہے. یزجرد ابن شہریار ابن پرویز ابن حرمز ابن نوشیروان، حرمز جو تھا، حرمز یا حرمز، رسالت ماب نے اپنے دور میں اس کے نام اسلام کا پیغام دے کر ایک خط بھیجا تھا. اور جب خط رسالت ماب کا اس کے پاس پہنچا تھا تو اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ کر ٹکڑے کر کے زمین پر پھینکا تھا. روایت بیان کرتی ہے بی بی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس میں نام بھی موجود ہے، کچھ کتابوں کے اندر نام بھی موجود ہے، وائے ہو حرمز پر کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. نہ رسالت ماب کے خط کے ساتھ اس نے یہ گستاخی کی ہوتی، نہ کوئی غیر ہاتھ میری جانب بڑھتا. ورنہ مسلمانوں کا فتح کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بی بی کا کنیزی کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ باتیں ہونا، بی بی کو گرفتار کیا جانا، یہ سب تو راہ تھا، راہ تھی، یہ تو سبب تھا امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا. لیکن یہ جو نامحرم کا ہاتھ بی بی کی جانب آیا ہے، کہا یہ وہ مصیبت تھی جو مصیبت میرے دادا کی وجہ سے مجھ پر آئی، نہ انہوں نے خط پھاڑا ہوتا رسول اکرم کا اور نہ یہ اذیت ہم تک پہنچی ہوتی. وہ افراد کے جو آج بڑی آسانی کے ساتھ جسارت کرتے ہیں مقام اہل بیت میں، بہت خیال رکھنا چاہیے. مگر بس عزیزان محترم، بات آج یہاں پر روک کر، وقت کچھ زیادہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، لیکن کیا جملہ تھا مولا کائنات کا، بادشاہوں کی بیٹیوں کو کنیزی میں نہیں دیا جاتا. اور سوچئے کہ جو کوفہ کی شہزادی رہی ہو، مولا کائنات علیہ السلام کا وقت آخر تھا اور مولا کائنات کے اصحاب اسبغ ابن نباتہ، ساسہ ابن سوہان عبدی، یہ جلیل القدر مولا کے صحابی مولا کے پاس بیٹھے تھے، صرف چار یا پانچ افراد، اور مولا کی زخم کو دیکھتے تھے، مولا کا مرثیہ پڑھتے تھے. مولا کی شان میں مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے اہل حرم کی بیبیوں کی رونے کی آواز آئی. جب بیبیوں نے رونا شروع کیا تو ایک مرتبہ یہ اصحاب رونے لگے. مولا کائنات نے کہا، یہ سن رہے ہو، ہنہ بنات النبی، یہ بیبیاں نبی زادیاں ہیں، اے میرے صحابیوں، کل یہی بیبیاں کوفہ لائی جائیں گی، ان کا خیال رکھنا. وا غربتا وا حجابا، یہی بیبیاں ہیں کہ جو کوفہ میں شاہی کیا کرتی تھی، آج بے چادر کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں لائی جا رہی ہیں. عزیزو، حق تو کچھ اور ہی تھا، مگر ظلم ایسے روا رکھا گیا کہ شہداء کے سر آگے آگے ہیں، بیمار امام کے گلے میں توق خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اور یہ جو گلے میں خاردار توق ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف توق نہ تھا، توق کے اندر کی جانب ایسی کیلیں، ایسی میکھیں، ایسی نوکیں نکلی ہوئی تھی، جہاں سید سجاد اپنا سر جھکانا یا اٹھانا چاہتے تھے، ارے وہ نوکیں وہ کیلیں چبھ کر سید سجاد کو زخمی کر. کسی نے مدینہ میں مولا سے پوچھا، آقا، مسلم ابن عقیل بھی دشمن کے لعین کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے، جناب مسلم کو بھی پیش کیا گیا تھا اسی کوفہ کے دربار میں، مگر جب داخل وارد دربار کوفہ ہوئے تھے تو سر تنا ہوا، سینہ تنا ہوا ہے، سر جھکا ہوا نہیں تھا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. ہاشمی وقار اور جلالت و سکونت کے ساتھ تھے، مگر مولا ہم نے آپ کو بھی دیکھا اور یہ خبر پائی ہے کہ آپ جب کوفہ کے دربار میں داخل ہوئے تھے، کمر خمیدہ تھی، سر جھکا ہوا تھا، نظریں اٹھی ہوئی نہ تھی، مولا سبب کیا ہے؟ ہو نہ ہو مولا نے یہ جملہ ضرور کہا ہوگا، اے پوچھنے والے تو نے ہمارا زخم تازہ کر دیا۔ ارے جب مسلم وارد دربار کوفہ ہوئے تھے، مسلم اکیلا آیا تھا، ارے جب میں دربار کوفہ میں آیا، ماں پھوپھی بہنیں بے چادر کے اسیروں کنیز بنا کر ایک رسن میں مارا۔
لا ولعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔
بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارا فرش عزا کے صدقے میں ہمارے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ فرش عزا کے صدقے میں پروردگار جو مومنین مومنات اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما۔ جو مریض الاحوال ہیں انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما۔ بار الہ جو گودیاں بھری نہیں ہیں انہیں شہزادہ علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ پروردگار اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔